السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. خیبر پختونخوا کے دور افتادہ پہاڑی ضلع چترال کے ایک سرحدی گاؤں میں ایک سرکاری اسکول کو نامعلوم دہشت گردوں نے بارودی مواد سے تباہ کر دیا ہے. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اس بات کا عندیہ دیا ہے کہ پاکستان ڈاکٹر شکیل آفریدی کے معاملے پر امریکہ سے بات کر سکتا ہے. بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ اگر پاکستان کی جانب سے سرحد پر سیز فائر کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو ان کی فوج اس کا منہ توڑ جواب دے گی. انہوں نے یہ بات اپنے ماہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات میں کہی ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس کے بھارت کے سرکاری دورے کے موقع پر ان کے نام کشمیری لیڈروں کی طرف سے بھیجے گئے خط میں بھارتی زیر انتظام کشمیر کی سیاسی اور انسانی حقوق کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. انڈونیشیا میں جمعے کو آنے والے زلزلے اور سونامی سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 844 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ متاثر علاقوں میں تاحال سینکڑوں افراد لاپتہ ہیں. روس اور ترکی کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے تحت شام میں باغیوں کے آخری مضبوط گڑھ ادلب کے نواحی علاقوں سے باغی جنگجوؤں کا انخلا شروع ہو گیا ہے. ایران کی فوج پاسداران نے انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے گزشتہ ہفتے ایران کے شہر احفاظ میں ایک فوجی پریڈ پر ہونے والے حملے میں مبینہ طور پر ملوث شامی جنگجوؤں کے ٹھکانوں پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا ہے. امریکہ اور کینیڈا نے آزادانہ تجارت کے معاہدے پر اتفاق کر لیا ہے، جو دونوں ملکوں اور میکسیکو کے مابین موجود ٹریڈ ایگریمنٹ نافٹا کی جگہ لے گا. اور مقدونیہ کا نام تبدیل کرنے کے لیے ہونے والے ریفرنڈم میں لوگوں کی بہت کم تعداد میں شرکت کی ہے، جو ایک ایسا اقدام ہے جس سے مقدونیہ کے لیے نیٹو اور یورپی یونین میں شرکت کی راہ ہموار ہو سکتی ہے. یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل چند لمحے بعد. خبریں ہم تفصیل کے ساتھ. خیبر پختونخوا کے دور افتادہ پہاڑی ضلع چترال کے ایک سرحدی گاؤں میں ایک سرکاری اسکول کو نامعلوم دہشت گردوں نے بارودی مواد سے تباہ کر دیا ہے. ضلع چترال کی تحصیل ارندو کے گاؤں میراک باڑ میں گورنمنٹ پرائمری اسکول میں نامعلوم شرپسندوں کی جانب سے نصب کردہ بارودی مواد میں دھماکے اتوار کو الصب ہوئے. ارندو پولیس تھانے کے ایک اہلکار اسماعیل خان نے ٹیلی فون پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ دھماکے سے اسکول کی عمارت کو نقصان پہنچا ہے. انہوں نے بتایا کہ باقی کے بعد اسکول کے ارد گرد سرچ آپریشن کے دوران ایک دیسی ساختہ بم ناکارا بھی بنا دیا گیا، جو اسکول کی عمارت کے باہر نصب کیا گیا تھا. اسماعیل خان کے مطابق دھماکوں میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے اور علاقے میں سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اس بات کا عندیہ دیا ہے کہ پاکستان ڈاکٹر شکیل آفریدی کے معاملے پر امریکہ سے بات کر سکتا ہے. اتوار کو امریکی نشریاتی ادارے فاکس نیوز کے ساتھ ایک انٹرویو میں پاکستانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہمارے ہاں ایک قانونی طریقہ کار ہے اور آفریدی بھی اس عمل سے گزرے ہیں. انہیں اپنے مقدمے کی وکالت کے لیے موقع فراہم کیا گیا، انہیں جرم کا مرتکب قرار دیا گیا، سزا دی گئی اور اس وقت وہ سزا بھگت رہے ہیں. پاکستانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان یہ توقع کرتا ہے کہ امریکی اس کے قانونی عمل کا احترام کریں گے. پاکستان کے وزیر خارجہ نے گزشتہ ہفتے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس میں شرکت کی تھی، اور منگل کو وہ واشنگٹن ڈی سی میں امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو سے ملاقات کر رہے ہیں. بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ اگر پاکستان کی جانب سے سرحد پر سیز فائر کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو ہماری فوج اس کا منہ توڑ جواب دے گی. انہوں نے یہ بات اپنے ماہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات میں کہی. اس بیان کو نئی دہلی کے سیاسی اور ثقافتی حلقوں میں پاکستان کو ایک وارننگ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. اس بارے میں ہمارے پاس ایک رپورٹ بھی ہے جو کچھ دیر میں ہم آپ کے لیے پیش کریں گے. اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس کے بھارت کے سرکاری دورے کے موقع پر ان کے نام کشمیری لیڈروں کی طرف سے بھیجے گئے خط میں بھارتی زیر انتظام کشمیر کی سیاسی اور انسانی حقوق کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ خط میں سیکرٹری جنرل پر زور دیا گیا ہے کہ وہ بھارت کو پاکستان اور کشمیری نمائندوں کے ساتھ کشمیر پر بامانی اور نتیجہ خیز مذاکرات شروع کرنے پر آمادہ کریں۔ اس بارے میں بھی ہمارے پاس رپورٹ ہے جو سری نگر سے یوسف جمیل نے بھیجی ہے، کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ انڈونیشیا میں جمعے کو آنے والے زلزلے اور سونامی سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 844 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ متاثر علاقوں میں تاحال سینکڑوں افراد لاپتہ ہیں۔ ملک کے نائب صدر یوسف کالا نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد ہزاروں تک پہنچ سکتی ہے۔ امریکی حکومت نے زلزلے میں ہلاک ہونے والے افراد کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ انڈونیشیا میں امریکی سفارت خانہ صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ انڈونیشیا کے صدر جوکووی وودودو نے زلزلے اور سونامی کے لیے آنے والی بین الاقوامی امداد کو قبول کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ انڈونیشیا کے سرمایہ کاری تعاون بورڈ کے چیئرمین تھامس لیمبانگ نے پیر کی صبح یہ اعلان کیا ہے۔ روس اور ترکی کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے تحت شام میں باغیوں کے آخری مضبوط گڑھ ادلب کے نواحی علاقوں سے باغی جنگجوؤں کا انخلا شروع ہو گیا ہے۔ خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق جنگجوؤں کا یہ انخلا ترکی اور روس کے درمیان رواں ماہ طے پانے والے معاہدے کے تحت ہو رہا ہے، جس میں دونوں ملکوں نے شامی حکومت کے زیر انتظام علاقوں اور باغیوں کے زیر قبضہ ادلب کے درمیان بفر زون قائم کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ روس شام کے صدر بشار الاسد کی حکومت کا حامی ہے، جبکہ ترکی شام کی خانہ جنگی میں حکومت مخالف باغیوں کی مدد کرتا آیا ہے۔ ایران کی فوج پاسداران نے انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے گزشتہ ہفتے ایران کے شہر اہواز میں ایک فوجی پریڈ پر ہونے والے حملے میں مبینہ طور پر ملوث شامی جنگجوؤں کے ٹھکانوں پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا ہے۔ پاسداران نے انقلاب کی جانب سے جاری ایک بیان کے مطابق حملہ اتوار اور پیر کی درمیانی شب کیا گیا۔ بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ حملوں کا نشانہ مشرقی شام میں واقع ان تکفیری دہشت گردوں کے ٹھکانے تھے جنہیں امریکہ اور علاقائی طاقتوں کی مدد حاصل ہے۔ امریکہ اور کینیڈا نے آزاد تجارت کے معاہدے پر اتفاق کر لیا ہے، جو دونوں ملکوں اور میکسیکو کے مابین موجود نارتھ امریکن فری ٹریڈ ایگریمنٹ کی جگہ لے گا۔ معاہدے پر اتفاق رائے کا اعلان امریکی اور کینیڈین حکام نے اتوار کی شب کیا۔ امریکی حکام نے معاہدے پر اتفاق رائے کے لیے اتوار کے نصف شب کی ڈیڈ لائن مقرر کی تھی، اور خبردار کیا تھا کہ اگر ڈیڈ لائن سے قبل کینیڈا نے معاہدے پر اتفاق نہ کیا تو امریکہ اس کے بغیر ہی میکسیکو کے ساتھ معاہدے پر دستخط کر دے گا۔ ٹرمپ نے معاہدے کی تعریف کرتے ہوئے اسے ایک شاندار تجارتی معاہدہ قرار دیا ہے۔ پیر کے روز ایک ٹویٹر پیغام میں ٹرمپ نے تینوں ملکوں کے لیے اسے ایک عظیم سمجھوتا قرار دیا اور کہا کہ یہ نافٹا میں ہونے والی غلطیوں کا ازالہ کرتا ہے۔ مقدونیہ کا نام تبدیل کرنے کے لیے ہونے والے ریفرنڈم میں لوگوں کی بہت کم تعداد نے شرکت کی ہے۔ یہ ایک ایسا اقدام ہے جس سے مقدونیہ کے لیے نیٹو اور یورپی یونین میں شرکت کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ یورپی یونین اور نیٹو کے عہدیداروں نے مقدونیہ پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے نام کو تبدیل کرنے کے عمل میں پیش رفت کرے، جو اس ملک کو دونوں اداروں میں شامل ہونے کی راہ ہموار کرے گا۔ یورپی یونین کے توسیع کے کمشنر یوہانس ہان نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ وہ توقع رکھتے ہیں کہ تمام سیاسی لیڈر فیصلے کا احترام کریں گے اور پارٹی مفادات سے بالاتر ہو کر انتہائی احترام اور اتحاد کے ساتھ اسے قبول کریں گے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل یانس اسٹالٹنبرگ نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ وہ سیاسی لیڈروں اور پارٹیوں پر زور دیتے ہیں کہ وہ اس تاریخی موقع کو محفوظ کرنے کے لیے تعمیری انداز میں اور ذمہ داری سے عمل کریں۔ امریکہ نے اس عمل میں پیش رفت کے لیے مکمل حمایت کا یقین دلایا ہے۔ محکمہ خارجہ کی ترجمان خاتون ہیدر ناورٹ نے کہا ہے کہ وہ تمام لیڈروں پر زور دیتی ہیں کہ وہ ملک کے مستقبل کے لیے اور اسے مغربی اداروں کا رکن بنانے کے لیے جماعتی مفادات سے بالا تر ہو کر عمل کریں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اس بات کا اندیا دیا ہے کہ پاکستان ڈاکٹر شکیل آفریدی کے معاملے پر امریکہ سے بات کر سکتا ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ کا یہ بیان اپنے امریکی ہم منصب مائک پومپیو سے منگل کو ہونے والی ملاقات سے ایک دن پہلے سامنے آیا ہے، اور تجزیہ کاروں کے بقول یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ ان تمام معاملات پر بات چیت کے لیے تیار ہے جن کے بارے میں اسلام آباد اور واشنگٹن کا موقف ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ اسلام آباد سے اس بارے میں رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل۔
اتوار کو امریکی نشریاتی ادارے فاکس نیوز کے ساتھ ایک انٹرویو میں پاکستانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ شکیل آفریدی کو پاکستان میں ایک خاص نظر سے دیکھا جاتا ہے، ان کے بقول انہیں پاکستان میں ایک غدار سمجھا جاتا ہے جبکہ امریکہ میں انہیں ایک دوست کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اس لیے ان کے بقول اس بارے میں باہمی اختلاف کو کم کرنا ہوگا۔ تاہم ساتھ ہی شاہ محمود قریشی کا یہ بھی کہنا تھا کہ شکیل آفریدی کے مستقبل کا فیصلہ سیاست نہیں بلکہ عدالت کرے گی۔ پاکستان کے وزیر خارجہ گزشتہ ہفتے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ گئے تھے، اور وہ منگل کو واشنگٹن ڈی سی میں امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پامپیو سے ملاقات کریں گے۔ اپنے انٹرویو کے دوران شاہ محمود قریشی نے اپنی بات کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ان کے ہاں ایک قانونی طریقہ کار ہے اور آفریدی بھی اس عمل سے گزرے، اور انہیں اپنے مقدمے کی وکالت کے لیے موقع فراہم کیا گیا۔ پاکستانی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ انہیں جرم کا مرتکب قرار دیا گیا، سزا دی گئی اور اس وقت وہ سزا بھگت رہے ہیں۔ پاکستانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان یہ توقع کرتا ہے کہ امریکی اس کے قانونی عمل کا احترام کریں گے۔ دوسری طرف بعض ناقدین اور امریکی حکومت کے اعلی عہدیدار اس بات سے اتفاق نہیں کرتے ہیں کہ شکیل آفریدی کو منصفانہ ٹرائل کا موقع فراہم کیا گیا، ان کا خیال ہے کہ انہیں غیر منصفانہ طور پر سزا دی گئی۔ بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر آفریدی کے معاملے پر کوئی پیش رفت ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے سرد مہری کا شکار پاک امریکہ تعلقات میں بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے۔ پیر کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے اسلام آباد میں قائم انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے شعبہ امریکہ کے ڈائریکٹر نجم رفیع کا کہنا تھا کہ ان کے خیال میں ڈاکٹر آفریدی کا معاملہ ایک حساس معاملہ تھا جو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں ایک خلش پیدا کر رہا تھا۔ نجم رفیق کا مزید کہنا ہے کہ مائک پامپیو کے ساتھ ملاقات سے ایک روز قبل یہ بیان پاکستان کی طرف سے اس بات کا اندیا ہو سکتا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ تمام معاملات پر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے۔
اگر شکیل آفریدی کے بارے میں کوئی بات ہوتی بھی ہے، گو کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ نقطہ نہ اٹھایا جائے، لیکن اگر یہ بات ہوتی ہے پامپیو صاحب اور شاہ صاحب کے درمیان، تو پاکستان حتی الامکان کوشش کرے گا کہ امریکہ کو کسی طرح باور کرایا جائے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کرنا چاہتا ہے، اور وہ ہر ایشوز پہ امریکہ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہے، اگر چاہے وہ شکیل آفریدی کا قصہ کیوں نہ ہو۔
واضح رہے کہ ڈاکٹر شکیل آفریدی نے مبینہ طور پر القاعدہ کے روپوش سربراہ اسامہ بن لادن کی ایپٹ آباد میں موجودگی کی تصدیق کرنے میں امریکی سی آئی اے کی معاونت کی تھی۔ مئی 2011 میں امریکی کمانڈوز کی خفیہ کارروائی میں اسامہ کی ہلاکت کے بعد پاکستانی حکام نے شکیل آفریدی کو حراست میں لے لیا تھا، اور بعد ازاں ایک عدالت نے انہیں ریاست مخالف سرگرمیوں کا مرتکب قرار دیتے ہوئے 33 برس کی قید کی سزا سنائی تھی۔ بعد ازاں شکیل آفریدی کی اپیل کی سماعت کرنے والی ایک عدالت نے ان کی سزا کم کر کے 23 سال کر دی تھی۔ شکیل آفریدی اس وقت پاکستان کی ایک جیل میں اپنی سزا کاٹ رہے ہیں، اور امریکی حکام بارہا ان کی رہائی کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ہفتے کے روز اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے مختلف مسائل کو اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ امریکی اور پاکستانی تجزیہ کار ان کے خطاب کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ شہناز نفیس نے یہ رپورٹ تیار کی ہے اس بارے میں۔
پاکستان سے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار سجاد میر کا کہنا تھا کہ شاہ محمود قریشی کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب ماضی کی نسبت قدرے مختلف تھا، تاہم وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی اس طرح نمائندگی نہیں کی جس کی توقع تھی۔
پاکستان میں یہ تاثر نہیں ہے کہ شاہ محمود قریشی نے کوئی زبردست تقریر کی ہے،
ٹھیک،
اگرچہ پاکستانیوں کو جذبات کی ترجمانی کی ہے انہوں نے، اور وہ بات جو پاکستان ہر بار شکایت کرتا تھا کہ پاکستان سفارتکاری کے آڑ میں اقوام متحدہ میں ذرا نرم قسم کی تقریر کرتا ہے، اس بار وہ تاثر نہیں ہے۔ لیکن تاثر یہ بھی ہے کہ یہ تقریر پاکستان آڈینس کے لیے کی گئی ہے. کیا اس کا امپیکٹ انٹرنیشنل آڈینس پہ پڑے گا؟ ساجد طارق صاحب کی باتیں سن کر مجھے خوشی ہوئی کہ خیال یہی ہے کہ شاید اس پہ اس کا اثر پڑ رہا ہے. جہاں اصل میں ہم لوگ یہ سوچے تھے کہ جب انڈین کی طرف سے ریورسل آیا تھا اور سخت بیان آیا تھا تو عمران خان کو بھی لازمی تھا کہ وہ ایک سخت ٹویٹ کرتا, لیکن بہرحال اس کی اپریشیٹ بھی کیا گیا. اس کے بعد ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یو این او میں ایک سفارتی انداز کے ساتھ کوئی مختلف رویہ اختیار کیا جا سکتا ہے, لیکن اس پورے پس منظر میں جو لابینا کنٹرول پہ آپ بہت سے واقعات بھی کر رہے ہیں, سرجیکل اسٹرائک کی بات ان کا چیف آف اسٹاف کر رہا ہے, آرمی چیف کر رہا ہے, اور اس وقت جب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم سبق سکھا دیں گے, تو ایسی فضا میں آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ پاکستان کا جو وزیر خارجہ ہے وہ قوم متحدہ جا کر کشمیر کا ذکر بھی نہیں کرے گا, گوشن کا ذکر بھی نہیں کرے گا؟
ایک پاکستانی نژاد امریکی ساجد طارق کہتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی نے اپنی تقریر میں ان تمام مسائل کا احاطہ کیا جو آج کے پاکستان کو درپیش ہے.
انہوں نے کوئی بھی ٹاپک ایسا نہیں چھوڑا جس کو نظر انداز کیا ہو. اور میری ملاقات خود ہوئی نیو یارک میں اور میں نے دیکھا کہ تبدیلی واقعی آ چکی ہے پاکستان میں, کافی سیریس لگے ہیں وہ کافی معاملات میں, سیاسی ریلیشن شپ اور تجارتی ریلیشن شپ امریکہ کے ساتھ بہتری کی طرف لانے کے لیے. میرے خیال میں پاکستان از موونگ ٹوورڈز دا رائٹ ڈائریکشن بیلنس کرنے ریلیشن شپ امریکہ کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ. اور میرے خیال میں انہوں نے ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب کی اسپیچ واز ویری ویل ٹیکن, ویری ویل ڈن. میرے خیال میں پاکستان از موونگ ٹوورڈز دا بیٹر ریلیشن شپ وتھ یو ایس.
یہ تھے امریکی تجزیہ کار ساجد تھارڑ. اس سے پہلے آپ نے سنا پاکستان سے سینئر صحافی اور تجزیہ کار سجاد میر کو. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں شہناز نفیس.
بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ اگر پاکستان کی جانب سے سرحد پر سیز فائر کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو ہماری فوج اس کا منہ توڑ جواب دے گی. اس بیان کو نئی دہلی کے سیاسی اور ثقافتی حلقوں میں پاکستان کے لیے ایک وارننگ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
وزیراعظم نریندر مودی نے اپنے ماہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات میں بولتے ہوئے اتوار کے روز کہا کہ اگر پاکستان کی جانب سے سرحد پر سیز فائر کی خلاف ورزی ہوتی ہے اور امن کو درہم برہم کرنے اور تشدد میں اضافے کی نیت سے دوسرے اشتعال انگیز اقدامات کیے جاتے ہیں تو بھارتی فوج اس کا سختی سے جواب دے گی. انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اگر کسی جانب سے امن کے ماحول کو تباہ کرنے اور ہمارے ملک کی ترقی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے تو ہماری افواج دمدہ جواب دیں گی. وزیراعظم نے مزید کہا کہ ہم امن میں یقین رکھتے ہیں اور ہم اسے آگے بڑھانے کے عہد کے پابند ہیں, لیکن اپنی عزت نفس اور ملک کے اقتدار اعلیٰ کی قیمت پر نہیں. وزیراعظم کے بقول, ہم نے کسی دوسرے ملک کے علاقے پر بدنیتی سے کبھی بھی نظر نہیں ڈالی, امن کی خاطر یہ ہمارا عہد ہے. وزیراعظم کے اس بیان کو یہاں سیاسی و صحافتی حلقوں میں پاکستان کو ایک انتباہ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. خیال ہے کہ اس سے قبل آرمی چیف جنرل بپن راوت, وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ, وزیر خارجہ سشما سوراج اور وزیر دفاع نرملا سیتارمن کی جانب سے بھی اس قسم کے بیانات دیے جاتے رہے ہیں. ایک سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر شمشاد احمد خان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس قسم کے بیانات کشیدگی میں کمی کے بجائے اضافے کا سبب بنیں گے.
پورا اندیشہ ہے کہ پھر سے ایک سلسلہ شروع ہوگا, تو مطلب سے بیان بازیوں کا ایسے وقت میں اور محتاط ہونے کی ضرورت ہے, اور جو بھی مسئلے ہیں مذاکرات کے ذریعے ہی حل کیے جا سکتے ہیں. وارننگ یا کاؤنٹر وارننگ مسئلے کا حل نہیں ہے.
انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ملکوں کے رہنماؤں کو داخلی مجبوریوں کے تحت بیانات دینے کے بجائے باہمی تعلقات کو وسیع تناظر میں دیکھنا چاہیے. اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس میں وزیر خارجہ سشما سوراج کی تقریر کو بھی ملکی حالات کو سامنے رکھ کر کی گئی تقریر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. یاد رہے کہ پاکستان سیز فائر کی خلاف ورزی اور دہشت گردی کے بھارت کے ہر الزام کو سختی سے مسترد کرتا ہے, اور وہ بھی بھارت پر اسی قسم کے الزامات عائد کرتا ہے. پاکستان بھی میں قیام امن کی وکالت کرتا ہے اور اس کے لیے باہمی مذاکرات کی تجدید کے لیے بھارت پر زور دیتا آیا ہے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
انڈونیشیا کے جزیرے سولاویسی میں جمعے کے روز آنے والے 7.5 کی شدت کے زلزلے اور اس کے نتیجے میں سونامی کے بعد امدادی ٹیمیں زندہ بچانے والوں کو تلاش کر رہی ہیں. حکام نے اتوار کے روز بتایا کہ زلزلے اور سونامی کے نتیجے میں 800 سے زیادہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں اور اندیشہ ہے کہ مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا. ریڈ کراس اہلکاروں کا کہنا ہے کہ اس تباہی سے کم از کم 15 لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں. اس بارے میں وائس آف امریکہ کی نمائندہ سلاتیسا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ شبیر چیلانی.
امدادی کارکن پالو شہر میں ملبے کے نیچے سے زندہ بچ جانے والوں کو تلاش کرنے کے لیے زیادہ تر ہاتھ سے کھدائی کر رہے ہیں. نیشنل سرچ اینڈ ریسکیو ایجنسی کا کہنا ہے کہ انہیں ملبہ ہٹانے کے لیے مشینری کی اشد ضرورت ہے. وہ بتاتے ہیں
It would be dangerous if search teams go in there because we are still having aftershocks. I really hope the local government will be able to get us heavy machinery.
مجھے امید ہے کہ مقامی حکومت ہمیں بھاری مشینری فراہم کر پائے گی. اس طاقتور زلزلے کے نتیجے میں 6 میٹر اونچی سونامی کی لہریں پیدا ہوئیں جن سے گھر تباہ ہو گئے اور یہ لہریں لوگوں کو بہا کر لے گئیں. زندہ بچ جانے والے افراد بتاتے ہیں کہ وہ انتہائی پریشان کن تجربے سے دوچار ہوئے. زندہ بچ جانے والے ایک شخص کا کہنا ہے
I was carried by the wave about 50 meters. I couldn't hold on to anything. The water was spinning me around.
مجھے لہروں نے تقریباً 50 میٹر تک اچھال دیا. میں کسی بھی چیز کو تھام نہیں سکا. لہر مجھے مسلسل گھما رہی تھی. وہاں ایک دکان تھی جس کے باہر سلاخیں لگی ہوئی تھیں. میں اس پر چڑھ گیا. وہاں میں کچھ دیر رہا. پھر ایک اور لہر آئی جو پہلی لہر سے بھی زیادہ اونچی تھی. یوں میں اچانک چھت پر پہنچ گیا. ایک خاتون نے بتایا مجھے کسی نے بتایا کہ میرا بھائی ٹھیک ہے. یوں میں نے اطمینان کا سانس لیا. لیکن ہم مسلسل رات اور پھر صبح تک انتظار کرتے رہے لیکن وہ واپس نہیں آیا. دریسنا مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. سرکاری اہلکاروں کا کہنا ہے کہ امواج کی حتمی تعداد ہزاروں تک پہنچ سکتی ہے. نیشنل میٹیگیشن ایجنسی کے سٹوپو پر وہ نگروہو بتاتے ہیں
There are still unidentified bodies as well as victims buried under ruins.
وہاں ایسی لاشیں موجود ہیں جن کی ابھی شناخت نہیں ہوئی ہے اور ملبے کے نیچے بھی لوگ پھنسے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ کچھ دور افتادہ علاقے بھی ہیں جہاں مشترکہ امدادی ٹیمیں ابھی پہنچ نہیں پائی ہیں. انڈونیشیا کے صدر جوکو وڈوڈو نے اتوار کے روز سونامی سے تباہ حال پالو کے ساحل کا دورہ کیا. ان کا کہنا تھا ہر کام ہنگامی بنیادوں پر ہو رہا ہے. تاہم سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں تمام وزارتوں فوج پولیس اور مقامی انتظامیہ پر زور دوں گا کہ وہ سب سے پہلے تباہی کے شکار زندہ بچ جانے والے افراد کو نکالنے پر توجہ مرکوز کریں. اس طاقتور سونامی سے سولاویسی صوبے کے ساحلی شہر پالو اور ڈونگالا سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں. اس علاقے میں زلزلے کے بعد 200 جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں جن سے ہوائی اڈے سڑکوں مواصلاتی نظام اور دیگر بنیادی ڈھانچے کو شدید نقصان پہنچا ہے. شبیر جیلانی وائس آف امریکہ واشنگٹن.
یورپی یونین اور نیٹو کے عہدیداروں نے مقدونیا پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے نام کو تبدیل کرنے کے عمل میں پیش رفت کرے جو اس ملک کو دونوں اداروں میں شامل ہونے کی راہ ہموار کرے گا. تاحال ریفرنڈم میں ووٹ ڈالنے کے لیے بہت کم لوگ آئے ہیں. مقدونیا کا نام تبدیل کرنے کے لیے ہونے والے ریفرنڈم میں یہ بہت کم تعداد تھی, جبکہ مقدونیا کے لیے نیٹو اور یورپی یونین میں شرکت کی راہ ہموار ہو سکتی ہے اگر یہ ریفرنڈم کامیاب ہوتا ہے. تفصیلات بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل.
انتخابی عہدیداروں کے مطابق اتوار کے روز صرف تقریباً 1/3 اہل ووٹرز ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے, لیکن ان ووٹرز میں سے 90% سے زیادہ نے ملک کا نام تبدیل کر کے شمالی مقدونیا رکھنے کے حق میں ووٹ ڈالے. مقدونیا کے وزیر اعظم زورین زائف نے, جنہوں نے کہا تھا کہ اگر اہل ووٹروں کی بھاری اکثریت نے اس ریفرنڈم کو منظور نہ کیا تو وہ مستعفی ہو جائیں گے. ووٹ ڈالنے کے لیے نکلنے والوں کی کم تعداد کے باوجود اس ریفرنڈم کو واضح طور پر کامیاب قرار دیا. اگر جیسا کہ ہم سب کو توقع ہے کہ اگر ووٹ ڈالنے والوں کی ایک بڑی واضح اور نمایاں تعداد نے واقعی اس کے حق میں ووٹ ڈالے تو مستقبل واضح ہے. پارلیمنٹ میں پارلیمانی اراکین کے ووٹ کو نیٹو اور یورپی یونین میں شمولیت کی جانب اور ہمارے بچوں اور مقدونیا کے تمام شہریوں کی بہتر زندگیوں کے لیے بھرپور اور ذمہ دارانہ طریقے سے ایک تیز عمل کے لیے ایک ووٹ ہونا چاہیے. وزیر اعظم زائف اور ان کے یونانی ہم منصب الیکسس سپراس کے درمیان جون میں وہ معاہدہ طے پایا تھا جو پڑوسی ملک یونان سے عشروں پرانے ایک تنازع کو ختم کر دے گا. تاہم مقدونیا کے صدر جارج آئیوانوف سمیت قوم پرستوں نے ووٹنگ کے بائیکاٹ پر زور دیا تھا.
та на името македонци, многумина од нив ги убедуваат македонските граѓани да ја прифатат грчката спогодба.
Онме се бахат се Македонија ке шерјон пар зор дете рахе хен, ке во Јунан ки тадвиз кубул калне. Ме онсе кахунга, ке кја ап апне логон ор мулкон ке хаке худ радијат ки тохин кубул каренге, кја во апне друни мамлат ор сјаси худ мухтари ме мадахлат кубул каренге, پھر ہم سے کیوں کوئی ایسی بات قبول کرنے کے لیے کہا جائے جو دنیا میں کوئی بھی قبول نہیں کرے گا؟ ہمیں یہ زہر آلود پھل کھانے پر آمادہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اب اس زہریلے درخت کو اس کے زہریلے پھل سمیت جڑ سے اکھاڑ دینے کا بہترین وقت آ گیا ہے۔ یہ الفاظ تھے مقدونیہ کے صدر جارج ایوانوف کے۔ ایتھنس یہ دلیل دے چکا ہے کہ مقدونیہ نام کلی طور پر اس کے شمالی صوبے مقدونیہ کی ملکیت ہے، اور اس نام کے استعمال سے سکوپیے کی جانب سے یونانی صوبے پر ملکیت کے دعوے کی نشاندہی ہوتی ہے۔ تاہم اتوار کے روز یونانی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ ریفرنڈم کی بھرپور منظوری کے باوجود ووٹ ڈالنے کے لیے نکلنے والوں کی کم تعداد مقدونیہ سے معاہدے کی مثبت افادیت برقرار رکھنے کے لیے احتیاط سے آگے بڑھنے کی متقاضی ہوگی۔ امریکی محکمہ خارجہ نے اتوار کے روز ریفرنڈم کے نتائج کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ اس سے علاقائی استحکام، سلامتی اور خوشحالی میں مدد ملے گی۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
دی وار چائلڈہڈ میوزیم ہو سکتا ہے دنیا کا ایسا واحد میوزیم ہو جو ان بچوں کی زندگیوں کا جائزہ لیتا ہے جو جنگوں کے دوران بڑے ہوئے۔ یہ میوزیم 2017 میں سراجیوو میں بوزنیا کی جنگ ختم ہونے کے 2 عشرے بعد قائم کیا گیا۔ اس میوزیم کے بارے میں ازرا ڈوبری نے ایک رپورٹ تیار کی ہے جو پیش کر رہے ہیں قمر عباس جعفری۔
یہ ابھی ایک نیا میوزیم ہے، اس میں ان بچوں کا ذاتی سامان، کاغذات اور کہانیاں ہیں جو دوران جنگ پلے بڑھے۔ ان میں سے ایک ملینا سیلم بیگوویچ ہیں جو ایسے عالم میں امریکہ آئیں جبکہ ان کے پاس جسم کے کپڑوں کے علاوہ بہت ہی معمولی سا سامان تھا۔ ان کے الفاظ،
وی آر ریفیوجیز فرام بوسنیا، وی کیم ہیئر ان 1993، And I also hold very dear
ہم بوسنیا کے پناہ گزین ہیں، ہم یہاں 1993 میں آئے، اور یہ کمبل مجھے بہت عزیز ہے اور میں اسے کبھی بھی نہیں جانے دوں گی جو میں اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ میں اس ملک میں ایک پلاسٹک کا تھیلا، ایک کمبل اور ایک انتہائی بھدا سا ٹیڈی بیئر لے کر آئی تھی جو میں نے اپنی بیٹی کو دے دیا ہے۔ یہ چیزیں میرے لیے بہت قیمتی ہیں۔ اس میوزیم میں جنگ میں بچ جانے والے سب سے کم عمروں کو اپنی کہانیاں دنیا کو سنانے کا موقع ملتا ہے۔ جارج واشنگٹن یونیورسٹی کی طالبہ ایلانا اوشر کہتی ہیں،
سو یو آر لرننگ سچ ا ڈیفرنٹ سائیڈ آف اسٹوریز، یو ڈونٹ ریلی ہیئر دی چائلڈز ایکسپیرینس ویری آفن، اینڈ یو ہیئر ا لاٹ آف نیگیٹیویٹی ریلیٹڈ ٹو وار، اینڈ دس ریلی ڈز ایمفسائز ان ایکسپیرینس آف ہوپ اینڈ ریزیلینس اینڈ سروائیول۔
آپ کہانی کا ایک مختلف رخ دیکھتے ہیں، آپ زیادہ تر بچوں کے تجربات کے بارے میں ہی نہیں سنتے بلکہ آپ جنگ سے متعلق منفی باتیں بھی سنتے ہیں جس میں خود کو بچانے کے لیے تجربے، امید اور جذبے پر زور دیا جاتا ہے۔ سراجیوو میں قائم کیے جانے کے بعد اس میوزیم میں شام اور یوکرین میں جنگ میں بچ جانے والے بچوں کا سامان حاصل کر کے بھی رکھا گیا ہے، اور امریکہ میں بوسنیا اور کمبوڈیا کی جنگ میں بچ جانے والے بچوں سے قریبی رابطے رکھے گئے ہیں۔ میوزیم کے بانی جیسمن کو ہیلیوویچ کہتے ہیں کہ امریکہ میں ایک زیادہ مستقل میوزیم کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔
I hope this event will be one of many that will enhance our presence in the United States. Wherever we go, people recognize it's a universal project. That should not be limited only to Bosnia and Herzegovina.
مجھے امید ہے کہ یہ موقع ان بہت سے مواقع میں سے ایک ہوگا جن سے امریکہ میں ہماری موجودگی میں اضافہ ہوگا۔ ہم جہاں بھی جاتے ہیں لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ایک عالمی پروجیکٹ ہے جو صرف بوسنیا اور ہرزگووینا تک محدود نہیں رہنا چاہیے، اور بچ جانے والے کہتے ہیں کہ ان کا تجربہ بھی عالمی سطح کا ہے اور میوزیم میں آنے والوں کے لیے ان کا پیغام بھی اسی عالمی سطح کا ہے۔ اور ایسے میں جبکہ جنگ کے بارے میں ان کی کہانیوں کا دوسروں تک پہنچنا اہم ہے، جنگ میں بچ جانے والوں کا کہنا ہے کہ اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ بچوں کو ایسے ہی نہ چھوڑ دیا جائے کہ وہ جنگ کے ذہنی اثرات کے ساتھ زندگی گزاریں۔ قمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں،
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔
وی او اے اردو، اب آپ کے ہاتھ میں۔
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
پاکستان میں سو شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹرس کے بھارت کے سرکاری دورے کے موقع پر ان کے نام کشمیری لیڈروں کی طرف سے بھیجے گئے ایک خط میں بھارتی زیر انتظام کشمیر کے سیاسی اور انسانی حقوق کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
اس صاحب رائے کا مطالبہ کرنے والے سرکردہ کشمیری لیڈروں کے ایک اتحاد نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتری سے درخواست کی ہے کہ وہ بھارت کے اپنے دورے کے دوران ملک کی قیادت پر زور دیں کہ وہ مسئلہ کشمیر کے فوری اور پائیدار حل کو یقینی بنانے کے لیے کشمیری نمائندوں اور پاکستان کے ساتھ مذاکرات شروع کرے۔ سیکرٹری جنرل کو بھیجے گئے ایک مکتوب میں مشترکہ مزاحمتی قیادت نامی اس اتحاد نے کہا کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر موجود ہے، لیکن اس کے بقول بھارت اسے پرامن طور پر حل کرنے سے مسلسل انکار کر رہا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف کشمیر اور اس کے عوام کو بے انتہا نقصان پہنچ رہا ہے بلکہ پورے جنوبی ایشیا کو پیدا شدہ منفی صورتحال کی وجہ سے خمیازہ اٹھانا پڑ رہا ہے۔ انتونیو گوتریس کے نام یہ مکتوب، جس کی کاپیاں پیر کے روزہ رائے بلاگ میں تقسیم کی گئیں، ان کے بھارت کے 3 روزہ دورے کے آغاز پر لکھا گیا ہے۔ مشترکہ مزاحمتی اتحاد میں سرکردہ کشمیری آزادی پسند لیڈر سعید علی شاہ گیلانی، میر وائز عمر فاروق اور محمد یاسین ملک شامل ہیں۔ اس سوال کے جواب میں کہ بھارت کشمیر پر کسی بھی تیسرے فریق کی مداخلت کے امکان کو رد کرتا چلایا ہے اور اس صورتحال میں استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری قیادت اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے بھارت کے دورے کے حوالے سے کس قدر پر امید ہے، میر وائز عمر نے وائس آف امریکہ کو بتایا۔
دیکھیے، ہم پر امید ہیں اس لیے کیونکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ نے پہلی بار جو ہے پچھلے 30 سالوں میں جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے انہوں نے ایک رپورٹ بھی شائع کی ہے کشمیر کے حوالے سے، جس میں کہ انہوں نے یہاں کے حالات کے حوالے سے جو ہے وہ زبردست تشویش کا اظہار کیا ہیومن رائٹس کے ایشو پہ، اور آج جو ہے وہ یو این سیکرٹری جنرل کا بیان بھی آیا ہے جس میں انہوں نے کشمیر کی سچویشن پہ کنسرن کا اظہار کیا ہے۔ تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ کیونکہ وہ ایک لمبے دورے پہ ہندوستان آ رہے ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ کشمیر کا مسئلہ چونکہ ابھی بھی اقوام متحدہ کے ایجنڈا پر ہے جیسے کہ ہم نے کہا ہے، تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ ان کی اخلاق کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ یو این جو ہے وہ پورا جانتا ہے سارے مسئلے کو، تو وہ اپنی ذمہ داریاں نبھائے۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بھارت میں اپنے 3 دن کے قیام کے دوران صدر رام ناتھ کووند، وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر خارجہ سشما سوراج سے ملاقاتیں کر کے باہمی دلچسپی کے امورات پر بات کریں گے۔ ان کا یہ دورہ نیویارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کے دوران بھارت پاک وزرائے خارجہ کی طرف سے ایک دوسرے پر الزام تراشیوں کے فوراً بعد شروع ہوا ہے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
خیبر پختونخوا کے ضلع سوات میں پچھلے 9 ماہ میں خودکشی کے 221 واقعات درج ہوئے ہیں، جس میں پچھلے سال کی نسبت اضافہ ہوا ہے۔ خودکشی کے ان واقعات میں زیادہ تعداد خواتین کی ہے، جس کی بڑی وجوہات غربت، بے روزگاری، ذہنی بیماری اور گھریلو تشدد بتائی جاتی ہیں۔ اس حوالے سے ہمیں محمد اشرف خان نے یہ رپورٹ بھیجی ہے۔
سوات میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کے مطابق سال 2018 کے 9 ماہ میں 121 اقدامی خودکشی کے واقعات درج ہوئے ہیں، جس میں پچھلے سال کی نسبت اضافہ ہوا ہے۔ اقدامی خودکشی کے اس واقعات میں 52 مرد اور 169 خواتین شامل ہیں۔ اقدامی خودکشی کے حوالے سے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سوات سید اشفاق انور کہتے ہیں،
اس میں یہ بات میں ضروری بتانا سمجھتا ہوں کہ یہ اٹیمپٹس ہے، اس میں 220 افراد جو ہے ان کو ریسکیو کیا گیا ہے، وہ زندہ ہے، سلامت ہے، ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ دی گئی ہے، صرف ایک کی اس میں ڈیتھ ہوئی ہے۔ اس میں 52 مرد ہے اور 169 جو اس میں ہے وہ خواتین ہیں۔ جب ہم اس میں تفتیش کرتے ہیں تو مختلف وجوہات اس کے سامنے آتی ہے، کچھ کی ایشوز ہے اکوپیشنل ایڈجسٹمنٹ کی، کچھ پرابلمز ہے سوشل انوائرمنٹ کی، کچھ ایسی بھی ہمیں سامنے آئے ہیں کچھ ایشو جس میں پیتھولوجیکل اس کے ریزنز ہیں۔ جیسے ہی ہم موقع پہ جاتے ہیں ہمیں کوئی وقوع کی اطلاع ملتی ہے، موقع پہ جاتے ہیں ہم ادھر سے ایویڈنس کلیکٹ کرتے ہیں، تو اگر اس ایویڈنس میں انیشیل ایویڈنس میں ہمیں تھوڑا سا بھی شک ہو کہ اس میں یہ سوئیسائڈ اٹیمپٹ نہیں ہے بلکہ ہوموسائڈ ہے تو ہم فوراً اس کو پھر ہوموسائڈ میں اس کو اس کی رجسٹریشن آف کیس کرتے ہیں اور اس کی تفتیش کر کے پھر اکارڈنگلی آگے جاتے ہیں.
محکمہ پولیس نے ایک غیر سرکاری تنظیم روزن کے تعاون سے اقدامی خودکشی کے روکتھام کے لیے ایک سیمینار کا انعقاد بھی کیا تھا. روزن کے سینئر مینیجر سید صفی پیرزادہ کہتے ہیں کہ اقدامی خودکشی کے مختلف وجوہات ہوتے ہیں.
انہوں نے ایوریج بن اس طرح سے رہا ہے کہ روزانہ کا ایک کیس یعنی سال کے تقریباً 365 کے قریب کیسز بن سو 8 ڈسٹرکٹ اکیلے کے اندر, تو یہ بہت ہی الارمنگ ہے. اور پھر میں نے جب آپ کو بات کی کہ خودکشی اور دوسرے کیسز مکس ہو کے یہ سامنے آتے, آل دو ان سارے کیسز کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ سب لوگ مر جائیں, لیکن اتنے اقدام خودکشی ہو رہے ہیں, رپورٹ ہو رہے ہیں. ہمارا ادارہ یا سول سوسائٹی اس میں کیا کام کر سکتی ہے یا کر رہی ہے, ہماری کوشش ہے جس طرح آج یہ سیمینار آرگنائز کیا کہ میسز کو, پبلک کو, میڈیا کو, لائرس کو, کمیونٹی کی خواتین کو انگیج کر کے اس سب سے پہلے یہ احساس دلایا جائے کہ یہ ایک بہت بڑا ایشو موجود ہے ہمارے معاشرے کے اندر.
اقدام خودکشی اگر دینی لحاظ سے حرام ہے تو دوسری طرف اقدام خودکشی تعزیرات پاکستان کی دفعہ 325 کے تحت جرم بھی ہے, جس میں ایک سال تک قید, جرمانہ یا دونوں بھی ہو سکتے ہیں. محمد اشرف خان, اردو بھی ہوئے سوات.
عراق کے علاقے کردستان کی دو نمایاں سیاسی جماعتوں نے اتوار کو ہونے والے انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کے الزامات عائد کیے ہیں. اس بارے میں ریچرڈ گرین کی ایک رپورٹ کے ساتھ اسفر امام.
ہفتے کو عراق کے کرد علاقے میں ہونے والے انتخابات میں 111 نشستوں کے لیے 800 امیدوار مد مقابل تھے. ووٹنگ کا تناسب مناسب تھا. یہ اس علاقے میں بغداد کے کریک ڈاؤن کے بعد عراقی کردوں کی جانب سے اپنی خود مختاری بحال کرنے کی ایک کوشش تھی. ایک کرد ووٹر سارا علی کہتی ہیں, سارا کہہ رہی ہیں کہ وہ ووٹ دینے آئی تھی اس امید کے ساتھ کہ اس ووٹ کے بعد کردستان میں یہ سوچے بغیر کہ بیرونی قوتیں مداخلت کریں گی تمام لوگوں کے لیے امن اور تحفظ فراہم ہوگا اور ہم ملک میں امن و سکون سے رہ سکیں گے. لیکن پیٹریاٹک یونین آف کردستان نے حریف کردستان ڈیموکریٹک پارٹی پر اس کے زیر تسلط دو صوبوں میں انتخابی دھاندلی کا الزام عائد کیا ہے اور وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وہ انتخابی نتائج تسلیم نہیں کریں گے. اس دوران جواب میں کے ڈی پی نے الزام عائد کیا کہ ان دو شہروں میں ہونے والے انتخابی دھاندلی کی پشت پر پی یو کے تھی. عراقی کرد آزاد ریاست کے خواہاں ہیں اور امریکی قیادت میں اسلامک اسٹیٹ کے دہشت گردوں سے لڑنے کی وجہ سے توقع کرتے ہیں کہ ان کی آزاد ریاست کا خواب پورا ہوگا. لیکن عراق کی مرکزی حکومت نے گزشتہ برس اس حوالے سے ہونے والے ریفرنڈم کو غیر قانونی قرار دے دیا تھا اور اس علاقے میں عراقی افواج بھیج دی تھی جنہوں نے ان کردوں سے عراق کے تیل کے میدانوں کا قبضہ واپس لے لیا تھا جو کہ کرد معیشت کا اہم ترین ذریعہ تھی. بغداد نے ان پر اقتصادی جرمانے بھی عائد کیے اور اس علاقے کے لیے وفاقی بجٹ میں کٹوتی بھی کر دی تھی. اسفر امام, اردو وی او اے, واشنگٹن.
فلوریڈا سے کیلیفورنیا تک ڈیموکریٹک امیدوار مڈ ٹرم انتخابات میں گن کنٹرول کے مسئلے پر اپنی مہم چلا رہے ہیں. ان کا خیال ہے کہ بڑے پیمانے پر حالیہ شوٹنگ کے واقعات کے تناظر میں گن سے متعلق قوانین سخت تر کرنے کے لیے بڑھتی ہوئی حمایت انہیں ووٹ جیتنے میں مدد دے گی. نامہ نگار مسعود فاریوار نے انتخاب کے حالیہ دائرے میں ووٹروں کے بدلتے ہوئے رویے پر یہ رپورٹ تیار کی ہے جسے یاسمین جمیل کی زبانی سنتے ہیں.
ایک نئے شعبے کی جانب بڑھتی ہوئی اوکلاہوما کی سابق پولیس افسر ڈیانا مولر, جو شوٹنگ کی ایک عالمی چیمپئن ہیں, چھوٹا اسلحہ رکھنے کے حق میں ہیں. انہوں نے 22 سال تک پولیس کے شعبے سے وابستہ رہنے کے بعد خواتین کے لیے چھوٹے اسلحے کے حقوق سے متعلق ایک تنظیم ڈی سی پروجیکٹ قائم کی ہے. وہ کہتی ہیں کہ یہ خیال کہ چھوٹا اسلحہ رکھنے والے اپنے بچوں سے زیادہ اپنے گنز کا خیال رکھتے ہیں درست نہیں ہے.
We are advocates of safety, firearms safety, firearms education.
ہم سیفٹی, آتشی اسلحے کی سیفٹی, آتشی اسلحے کی تعلیم کے علمبردار ہیں اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ تعلیم ہے نہ کہ قانون, جو درحقیقت ہمارے ملک کے حالات کو زیادہ محفوظ بنائے گا. لیکن چھوٹے اسلحے کے لیے سخت تر قوانین کے علمبردار حیران ہیں کہ چھوٹا اسلحہ رکھنے کے حقوق کے علمبردار کیوں ان عام فہم ضابطوں کی مخالفت کرتے ہیں جو گھروں میں زیادتی کرنے والوں, ذہنی طور پر بیمار افراد اور بڑے پیمانے پر شوٹنگ کرنے والوں کو اس سال کے شروع میں پارک لینڈ فلوریڈا کے اسکول میں قتل عام کے واقعے جیسی تشدد کی کاروائیوں سے روکیں گے. گن کنٹرول کی حمایت کرنے والے ایک ممتاز گروپ بریڈی کی انتخابی مہم کی ایوری گارڈنر کا کہنا ہے, اس لیے ہمیں گنز کو خطرناک لوگوں کے ہاتھوں سے دور رکھنے کے لیے بہتر قانون منظور کرنے کی ضرورت ہے. یہ الفاظ تھے ایوری گارڈنر کے۔ پارکلینڈ شوٹنگ کے مشتبہ نکولس کروز نے وہ رائفل قانونی طور پر خریدی تھی جسے اس نے 17 لوگوں کو ہلاک کرنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ پارکلینڈ کے طالب علموں کی جانب سے تبدیلی کے حق میں احتجاج کے پیش نظر کچھ ڈیموکریٹس نے گن کنٹرول کو اپنی انتخابی مہم کا ایک حصہ بنا لیا ہے۔ ریپبلکن کی جانب جھکاؤ رکھنے والے اضلاع میں بھی جہاں کسی زمانے میں اس موضوع پر بات کرنے سے ووٹروں کو دور کرنے کا خطرہ درپیش ہوا کرتا تھا، اس موضوع پر بات ہو رہی ہے۔ کانگریس کے لیے ڈیموکریٹ رکن جینیفر ویکسٹن کا کہنا تھا، مجھے جس چیز نے اولا انتخاب لڑنے پر آمادہ کیا ان میں سے ایک چھوٹے اسلحے سے ہونے والا تشدد تھا۔ اب میں ایک پروسیکیوٹر کے طور پر اس تشدد کے کچھ اثرات اور اس سے متاثر افراد کو براہ راست دیکھ چکی ہوں۔ یہ الفاظ تھے کانگریس کے لیے ڈیموکریٹ امیدوار جینیفر ویکسٹن کے۔ لیکن ریپبلکنز سر ٹرمپ کی مدد سے ڈیموکریٹس کو اینٹی گن اور اینٹی سیکنڈ امینڈمنٹ قرار دے کر ان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ سر ٹرمپ کے الفاظ، بہتر یہ ہے کہ آپ محتاط رہیں کیونکہ وہ آپ کی دوسری ترمیم کا خاتمہ چاہتے ہیں اور وہ اس پر ایک بڑی مہم چلا رہے ہیں۔ یہ الفاظ تھے سر ٹرمپ کے۔ لوئیزیانا میں جہاں دیانا مولر نے اسلحہ رکھنے کے خلاف مہم چلائی ہے اور اوکلاہوما جہاں وہ رہتی ہیں، گن کنٹرول کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن رائے عامہ کے جائزے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ بیشتر امریکی چھوٹے اسلحے کے سخت تر قوانین چاہتے ہیں۔ این بی سی اور وال اسٹریٹ جرنل کے ایک حالیہ جائزے سے ظاہر ہوا تھا کہ وسط مدتی انتخابات میں 25% ووٹروں کے لیے گنز سب سے اہم عنصر ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے یو این ایچ سی آر کے لینسن ایوارڈ جیتنے والے سوڈان کے سرجن ایوان اتار کا کہنا ہے کہ وہ ایوارڈ کے $1.5 لاکھ کی انعامی رقم اپنے خستہ حال ہسپتال کو بہتر بنانے پر خرچ کریں گے تاکہ وہ زیادہ جانیں بچانے میں کامیاب ہو سکیں۔ سرجن اتار کو دو دہائیوں تک جنگ سے متاثرہ اور ظلم و ستم کے شکار افراد کے لیے خدمات انجام دینے پر یہ ایوارڈ آج پیر کے روز ایک سرکاری تقریب کے دوران دیا جا رہا ہے۔ اس بارے میں لیزا شلائن کی ایک رپورٹ کے ساتھ شبیر چیلانی۔
ایوان اتار آڈھا اور ڈاکٹروں کی ایک ٹیم، نرسیں اور دائیاں جنوبی سوڈان میں 2 لاکھ آبادی پر مشتمل شمال مشرقی علاقے بنج کے مابان ہسپتال میں خدمات انجام دیتے ہیں۔ ڈاکٹر اتار کا کہنا ہے کہ ان کا ہسپتال جنگ زدہ علاقے کے عین وسط میں واقع ہے اور اس میں انتہائی بنیادی ساز و سامان اور سہولتوں کا فقدان ہے۔ وہ وائس آف امریکہ سے ان چیلنجوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جن کا انہیں اور ان کی ٹیم کو سامنا ہے۔ وہ بتاتے ہیں، اس ایوارڈ سے حاصل ہونے والے وسائل ہمیں اپنا کام بہتر کرنے میں مدد کریں گے کیونکہ ہم کچھ ساز و سامان اور بے ہوش کرنے والی مشین اور ایکس رے مشین جیسی مشینیں حاصل کر سکیں گے جن کی ہمیں ضرورت ہے۔ ڈاکٹر اتار کا کہنا ہے کہ ان کی ٹیم مابان ہسپتال میں ہر ہفتے اوسطاً 58 آپریشن کرتی ہے، جس کے لیے آپریشن تھیٹر میں صرف ایک لائٹ موجود ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ بجلی ایک جنریٹر سے حاصل کی جاتی ہے جو اکثر خراب ہو جاتا ہے۔ اس ہسپتال میں صرف 120 بستر موجود ہیں جو کافی نہیں ہیں، لہٰذا مریض ہال میں یا جہاں بھی جگہ ملے سو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر اتار بتاتے ہیں،
Our maternity is like 30 beds.
بجلی ایک جنریٹر سے حاصل کی جاتی ہے جو اکثر خراب ہو جاتا ہے۔ اس ہسپتال میں صرف 120 بستر موجود ہیں جو کافی نہیں ہیں، لہٰذا مریض ہال میں یا جہاں بھی جگہ ملے سو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر اتار بتاتے ہیں، ہمارے زچہ و بچہ وارڈ میں 30 بستر موجود ہیں اور ہمیں 2 ماؤں کو ایک بستر میں رکھنا پڑتا ہے، لہٰذا اس رقم کے ساتھ اگر ہم اپنی سہولتیں بڑھا سکیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ ڈاکٹر اتار نے 2 دہائیوں سے ہزاروں پناہ گزینوں، داخلی طور پر بے دخل ہونے والے افراد، زخمی جنگجوؤں اور مقامی برادری کے لوگوں کو ذاتی قربانیاں دے کر طبی سہولتیں فراہم کی ہیں۔ ان کی بیوی اور 4 بچے کینیا کے شہر نیروبی میں رہتے ہیں اور وہ سال میں 3 مرتبہ ان سے ملنے جاتے ہیں۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ ان کا ریٹائر ہونے کا ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے۔ وہ بتاتے ہیں، میں مزید 20 سال تک کام کروں گا۔ میرا خیال ہے کہ میری تب تک یہاں ضرورت ہے جب تک میں دیکھ سکتا ہوں۔ میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک مجھے اطمینان نہیں ہو جاتا کہ صورتحال بہتر ہو چکی ہے، اور اس کے لیے واحد امید امن کا قیام ہے۔ اگر جنوبی سوڈان اور سوڈان بھر میں امن قائم ہو جائے تو بہت اچھی بات ہوگی۔ نانسن ایوارڈ جیتنے والے ڈاکٹر اتار وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہیں بے انتہا خوشی ہوگی اگر یہاں کے لوگوں کو ان کی مدد کی ضرورت باقی نہ رہے۔ شبیر جیلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اس ہفتے وینزویلا کے اقتصادی اور سیاسی بحران پر توجہ مرکوز کی، جہاں پانچ پڑوسی ملکوں نے خبردار کیا ہے کہ صورتحال علاقائی استحکام کے لیے ایک خطرہ ہے۔ جیف کسٹر کی رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
بدھ کے روز اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے باہر میٹنگ میں جنوبی امریکہ کے پانچ ملکوں ارجنٹینا، کولمبیا، چلی، پیرو اور پیراگوائے اور کینیڈا نے بین الاقوامی کرمنل کورٹ پر وینیزویلا کے سینئر عہدیداروں کے خلاف حقوق انسانی کے خلاف ورزیوں کے لیے مقدمہ چلانے پر غور کرنے کے لیے زور دیا۔ جمعرات کے روز جنرل اسمبلی میں اپنی تقریر کے دوران چلی کے صدر سیبسٹین پینیرا نے وینیزویلا کے بحران کا الزام صدر نکولس ماڈیورو کی حکومت پر عائد کیا۔ ان کا کہنا تھا،
Venezuela is governed by a regime that does not respect any of those principles, neither freedom nor democracy nor human rights. Society has been ravaged by a moral, political, economic and humanitarian crisis.
Venezuela پر ایسی حکومت کا کنٹرول ہے جس کی نظر میں ان میں سے کسی بھی اصول کا کوئی احترام نہیں ہے، نہ آزادی کا، نہ جمہوریت کا اور نہ ہی حقوق انسانی کا، اور پورا معاشرہ ایک اخلاقی، سیاسی، اقتصادی اور انسانی بحران سے تباہ حال ہے۔ مڈورو، جن کی جنرل اسمبلی میں شرکت متوقع نہ تھی، بدھ کے روز وہاں آئے اور اس بات کی تردید کی کہ ان کے ملک میں کوئی بحران موجود ہے، اور انہوں نے امریکہ اور بین الاقوامی میڈیا پر ایسی داستانیں گڑھنے کا الزام عائد کیا تاکہ بقول ان کے ملک میں مداخلت کے جواز پیدا کیا جائے۔ جمعرات کو نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں میٹنگوں کے بعد مڈورو نے کہا کہ ان کا ملک اقوام متحدہ کی حقوق انسانی کی کونسل کے دوروں کے لیے کھلا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر اس کا انتظام ہو سکے تو وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ان کے الفاظ،
And I think it would be for the best. I am sure that if Donald Trump and I see each other face to face, and you and I, I'm sure it would be for the best.
اور میرے خیال میں یہ بہتر ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ اگر میں اور ڈونلڈ ٹرمپ ایک دوسرے سے بالمشافہ مل لیں تو مجھے یقین ہے کہ یہ بہترین بات ہوگی، میری خواہش ہے۔ وائٹ ہاؤس میں چلی کے صدر پینیرا کے ساتھ جمعے کے روز ایک میٹنگ کے دوران ٹرمپ سے ماڈورو سے ملاقات کے امکانات کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، میں جانتا ہوں وہ ہم سے ملنا چاہتے ہیں، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ وینیزویلا میں برے حالات ہیں، وہاں کے حالات درست کرنے ہیں اور لوگوں کو بچانا ہے۔ قمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
انڈونیشیا میں جمعے کو آنے والے زلزلے اور سونامی سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 844 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ متاثرہ علاقوں میں تاحال سینکڑوں افراد لاپتہ ہیں۔ ملک کے نائب صدر یوسف کالا نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد ہزاروں تک پہنچ سکتی ہے۔ امریکی حکومت نے زلزلے میں ہلاک ہونے والے افراد کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ انڈونیشیا میں امریکی سفارت خانہ صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے، تاہم اب تک اس زلزلے اور اس کے نتیجے میں ہونے والی سونامی میں کسی امریکی شہری کے متاثر ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ انڈونیشیا ایک اسٹریٹیجک پارٹنر ہے اور وہ اس آفت سے نمٹنے میں مدد کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ جمعے کی دوپہر آنے والے طاقتور زلزلے نے جزیرے سولاویسی کو نشانہ بنایا تھا، جس کے کچھ دیر بعد سونامی کی 6 میٹر تک بلند لہریں جزیرے کے ساحلی شہر پالو سے ٹکرائی تھیں۔ زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 7.5 ریکارڈ کی گئی تھی، اور اس سے پالو میں ہزاروں گھر، ہسپتال، شاپنگ مالز، ہوٹل اور سرکاری عمارتیں تباہ ہو گئی تھیں۔ روس اور ترکی کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے تحت شام میں باغیوں کے آخری مضبوط گڑھ ادلب کے نواحی علاقوں سے باغی جنگجوؤں کا انخلا شروع ہو گیا ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق جنگجوؤں کو یہ انخلا ترکی اور روس کے درمیان رواں ماہ طے پانے والے معاہدے کے تحت ہو رہا ہے، جس میں دونوں ملکوں نے شامی حکومت کے زیر انتظام علاقوں اور باغیوں کے زیر قبضہ ادلب کے درمیان بفر زون قائم کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ روس شام کے صدر بشار الاسد کی حکومت کا حامی ہے، جبکہ ترکی شام کی خانہ جنگی میں حکومت مخالف باغیوں کی مدد کرتا آیا ہے۔ ایران کی فوج پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے گزشتہ ہفتے ایران کے شہر اہواز میں ایک فوجی پریڈ پر ہونے والے حملے میں مبینہ طور پر ملوث شامی جنگجوؤں کے ٹھکانوں پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا ہے۔ پاسداران نے انقلاب کی جانب سے جاری ایک بیان کے مطابق حملہ اتوار اور پیر کے درمیانی شب کیا گیا۔ بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ حملوں کا نشانہ مشرق شام میں واقع ان تکفیری دہشت گردوں کے ٹھکانے تھے جنہیں امریکہ اور علاقائی طاقتوں کی مدد حاصل ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
پروگرام ہے آپ کی صحت، بہجت حاضر خدمت ہے۔ دنیا میں فلو کی وبا، ایبولا اور ایچ آئی وی جیسے امراض اگرچہ خبروں کی سرخیوں کا موضوع بنتے ہیں، لیکن سائنسدانوں کے مطابق تپدق آج بھی عالمی سطح پر ہلاکت خیز متعدی امراض میں سر فہرست ہے۔ یہ مرض دنیا کی آبادی کے تقریباً ایک تہائی حصے کو متاثر کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کو امید ہے کہ تپدق کے بارے میں اس کے پہلے اعلیٰ سطح کے اجلاس میں اس طرف توجہ مبذول کرائی جا سکے گی۔ یہ اجلاس ستمبر کے آخر میں منعقد ہوا، جس کا مقصد اس مرض کے خاتمے کے لیے عالمی سطح پر کوششوں کو فروغ دینا اور متاثرہ افراد کی مدد کرنا ہے۔ وائس آف امریکہ کی جل کریگ کی رپورٹ کے مطابق 54 سالہ سٹیلا مالہاس کے لیے زندگی آسان نہیں۔ جنوبی افریقہ کی اس خاتون کو روزانہ 9 گولیاں کھانا پڑتی ہیں۔ ایک وقت تھا جب انہی گولیوں کی تعداد 27 تھی۔ وہ ایچ آئی وی سے بھی متاثر ہیں، بے روزگار ہیں اور انہیں تپدق بھی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اس بیماری کے ساتھ بدنامی کا احساس ان کی زندگی کو اور بھی مشکل بنائے ہوئے ہے۔
I got my family. They can share a plate with me or a mug with me. I have to have my own.
کہتی ہیں کہ میں اپنے خاندان کے ساتھ ہوں، لیکن وہ کھانے کی پلیٹ یا پھر اپنا مگ بھی میرے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے۔ میرے برتن الگ ہیں اور پھر دوسرے لوگ میرے نزدیک بھی نہیں آنا چاہتے۔ وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ کہیں میری بیماری ان کو بھی نہ لگ جائے۔ ممکن ہے تپدق کو ایچ آئی وی، ملیریا یا شہ سرخیوں کا انتہائی موضوع بننے والے مرض ایبولا کی طرح توجہ نہ ملے، لیکن امراض پر کنٹرول اور روک تھام کے مراکز سے وابستہ ہینک ٹاملنسن کا کہنا ہے کہ تپدق یا ٹی وی کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔
It's a number one infectious disease killer. It kills more people now annually than HIV. There are about 1.7 million deaths each year.
Division of Global HIV and TB کے ڈائریکٹر ہینک ٹاملنسن کا کہنا ہے کہ یہ مہلک متعدی بیماریوں میں سر فہرست ہے۔ یہ مرض ہر سال ایچ آئی وی کے مقابلے میں زیادہ افراد کی موت کا باعث بنتا ہے۔ تپدق کی وجہ سے ہر سال 17 لاکھ اموات ہوتی ہیں اور اب اس کا خطرہ ہر جگہ موجود ہے کیونکہ یہ بڑی آسانی سے پھیلتا ہے۔ تپدق کے خطرہ ہے۔ اقوام متحدہ متعدی امراض کے بارے میں اپنا پہلا اعلیٰ سطحی اجلاس کرا ہے، جس کا مقصد ملکوں پر زور دینا ہے کہ وہ اپنے تمام وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے اس وبا کے خاتمے کی کوشش کریں۔ سی ڈی سی کے مطابق دنیا میں تپدق سے متاثرہ افراد کی تعداد تقریباً 2 ارب ہے۔ سی ڈی سی کی ریبیکا مارٹن کہتی ہیں کہ مرض کی روک تھام کا علاج اہم ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن میں علامتیں نظر بھی نہیں آتیں۔
Getting them on treatment, which is less expensive, a shorter course, and the adherence is much higher, we can stop.
ریبیکا مارٹن کہتی ہیں کہ ایسے افراد کا علاج نسبتاً سستا ہے، دوائیوں کے استعمال کا دورانیہ کم ہے، اور اس پوشیدہ رہنے والے مرض کو فعال ہونے سے روکا جا سکتا ہے کیونکہ اس صورت میں اس کے پھیلنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اگر مریضوں کا علاج مکمل نہ کیا جائے تو ان میں ادویات کے خلاف مزاحمت پیدا ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے علاج میں دشواری ہو سکتی ہے۔ ڈویژن آف گلوبل ایچ آئی وی اینڈ ٹی بی کے ڈائریکٹر ہینک ٹاملنسن کا کہنا ہے
یہ
عوامل مختلف اور شدید ہیں اور ان کی وجہ سے مروجہ علاج کارگر ثابت نہیں ہوتا۔ وہ 4 ادویات میں سے ایک یا زیادہ ادویات کے لیے مزاحمت کریں تو پھر مریض کے لیے علاج زیادہ دشوار ہو جائے گا۔ تپدق ایک متعدی جرثومی مرض ہے اور ایسے پسماندہ افراد کو زیادہ متاثر کرتا ہے جو قریب قریب رہائش پذیر ہوتے ہیں اور جن کے مدافعتی نظام کمزور ہو جاتے ہیں۔ ان میں ایچ آئی وی کے مریض بھی شامل ہیں۔ ساؤتھ افریقہ میں تپدق کی شرح دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہے۔
We're not seeing the increase in cases due to people acquiring drug resistance, but that multi-drug resistant TB is being transmitted from person to person.
سی ڈی سی کی ریبیکا مارٹن کا کہنا ہے کہ ادویات کی مزاحمت کی وجہ سے کیسز میں اضافہ تو نظر نہیں آ رہا، لیکن متعدد ادویات کے مجموعے سے علاج کی جانے والی یہ بیماری ایک سے دوسرے شخص میں منتقل ضرور ہو رہی ہے۔ سائنسدان اور متعلقہ لوگوں کو امید ہے کہ اقوام متحدہ کے اعلیٰ سطحی اجلاس سے تپتک کے خلاف عالمی سطح پر کی جانے والی کوششوں میں اضافہ ہو جائے گا، جس سے لاکھوں جانوں کے ضیاع کو روکنے میں مدد مل سکے گی۔ بہجت چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے، تو وہ ریڈیو ہے۔
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ بس سنتا رہتا ہے۔
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter، اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu@voanews.com۔ خط آپ کے۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اجرام فلکی کو نام دینے کے لیے اتھارٹی مانے جانے والی تنظیم انٹرنیشنل ایسٹرونومیکل یونین نے سیارے پلوٹو کا درجہ کم کر کے اسے ایک ڈوارف پلانٹ یعنی ایک بونا سیارہ یا صغیر سیارہ قرار دیا تھا، لیکن اب سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے کہا ہے کہ اسے بونا سیارہ قرار دینا درست نہیں۔ انٹرنیشنل ایسٹرونومیکل یونین کے ارکان نے سن 2006 میں ان خصوصیات پر رائے شماری کی جو کسی سیارے کو سیارہ بناتی ہیں۔ ان میں ایک خصوصیت یہ تھی کہ ایک سیارہ اپنے مدار میں آنے والے تمام سیارچوں کو اپنی جانب کھینچتا ہے، یعنی اس کی اپنی بے پناہ کشش ثقل ہونی چاہیے۔ چونکہ سیارے نیپچون کی کشش سیارے پلوٹو پر اثر انداز ہوتی ہے، اور سورج کے گرد گردش کے دوران ان کے مدار دو بار ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں، اس لیے یونین کے نئے معیاروں کی وجہ سے پلوٹو کو سیارہ نہیں کہا جا سکتا، اور اس کا درجہ کم کر کے اسے ڈوارف پلانٹ یعنی بونے یا چھوٹے سیارے کا درجہ دیا گیا۔ تاہم چند سائنسدان یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی سیارے کو یونین کی تعریف سے پرکھا جائے تو پھر ہمارا اپنا سیارہ زمین بھی ایک بونا سیارہ ہے۔ ریاست فلوریڈا میں قائم یونیورسٹی آف سینٹرل فلوریڈا کے ایک ماہر فلکیات فلپ میٹسگر نے، جو سائنسدانوں کی ایک ٹیم کی قیادت کر رہے ہیں، یہ دعویٰ کیا ہے کہ پلوٹو کا درجہ کم کرنا درست نہیں ہے۔ اس کے لیے سائنسدانوں کی ٹیم نے گزشتہ 200 سال میں سیاروں پر لکھے جانے والے مسودوں کے جائزے کے بعد یہ کہا کہ پلوٹو ایک مکمل سیارہ ہے۔ متعدد مسودات کی جانچ پرکھ کے بعد انہوں نے کہا کہ سن 1802 کے صرف ایک مسودے میں کہا گیا ہے کہ کوئی سیارہ اس وقت سیارہ کہلائے گا جب اس میں اپنے مدار میں موجود سیارچوں اور شہاب ثاقب کو اپنی جانب کھینچ لینے کی قوت موجود ہو۔ تاہم بعد میں اسے ایک ثابت نہ کی جانے والی دلیل قرار دیا گیا تھا۔ ان سائنسدانوں نے حال ہی میں اپنی تحقیق کو آن لائن سائنسی جریدے اکرس میں شائع کرایا ہے۔ یونیورسٹی سے جاری ہونے والی ایک پریس ریلیز میں سائنسدانوں کی ٹیم کے سربراہ فلپ میٹسگر کا کہنا ہے کہ یونین کی سیاروں کی تعریف کے مطابق سیاروں سے متعلق سائنس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایک سیارے کو ایک ایسی خصوصیت کی وجہ سے سیارہ قرار دیا جائے جس کا تصور پہلے کسی تحقیق میں استعمال نہیں کیا گیا۔ اسی تعریف کی وجہ سے نظام شمسی کا دوسرا سب سے پیچیدہ اور دلچسپ سیارہ سیارہ ہونے سے خارج ہو جائے گا۔ فلوریڈا یونیورسٹی کے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ کسی سیارے کو سیارہ بننے کے لیے اس کے اپنے مدار میں اجرام فلکی کو اپنی جانب کھینچنے کی صفت کی بجائے اس کے اندر اس کی اپنی بنیادی خصوصیات کا ہونا ضروری ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر ایل سینٹوس۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے دو بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ خالد حمید اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتا ہے، اور اب پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔